مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا
وہ زبان عشق نافرمانی نہ کان سے نہ زبان سے نہ دل سے نہ ہاتھ پاؤں سے اور نہ ہی کسی بال سے بھی جسم کے کسی چھوٹے سے چھوٹے جز سے بھی خدا تعالیٰ کے نافرمانی نہ کرے اور وقت کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی بھی اس میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دے اور ایک لمحے کو بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے. نفس تو ہے ہی برائی کی طرف لے جانے والا, ایسا نہ ہو کہ ہم برائی کی طرف جھکے ہوئے ہوں اور ہماری موت کا پروانہ آ جائے, دنیا سے رخصتی ہو جائے نافرمانی کی حالت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عشق و محبت اور معرفت سے اور خشیت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں اور ہم سب کو نور والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے اشعار ہوں یا بیانات ہوں, نجی مجالس ہوں, خلوت ہو, جلوت ہو, ہر دم یہی ایک نصیحت ہے کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو ہوگا, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو ہوگا, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی تو ہو, کیا سودا مانگ رہے ہیں, کیا سودا چاہیے, کیا سودا مل جائے گا ہم کو. اس کی عظمت ہو دل میں تب اس شہر کی قدر بھی ہوگی. کوئی اگر آدمی کام نہ کرے تو اس کو کیسے پتا چلے گا, کیسے اندازہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کو ہم مانگ رہے ہیں. خدا کی دولت کیا دولت ہے, خدا کا مل جانا کیا دولت ہے, ان کا ہم ان کے ہو جائیں وہ ہمارے ہو جائیں, یہ کیا دولت ہے. اس دولت کی عظمت اور اس کی معرفت کے لیے صحبت اولیاء ضروری ہے, صحبت کا اہتمام ہو, لاپرواہی نہ ہو, غفلت نہ ہو, کبھی آ گئے کبھی نہ آئے, جب جی چاہ آ گئے جب جی چاہ نہیں آئے. تو یہ اس طرح سے خدا نہیں ملتا. عبادات کر لیں گے اجر و ثواب مل جائے گا لیکن خدا نہیں ملے گا, اللہ نہیں ملے گا. اور صحبتوں سے حاصل کیا کرنا ہے کہ وہ درد دل حاصل کرنا ہے, وہ چشمہ خون فشاں حاصل کرنی ہے. یہ فرمایا کہ عبادات سے, عبادات میں تو مزہ آتا ہے اور رونا بھی آ جاتا ہے انسان کو, لیکن ان آنسوؤں کے اندر نافرمانی سے بچنے کا جو مجاہدہ ہے اس کا خون نہیں ہے ان آنسوؤں کے اندر. یہ آنسو حقیقی آنسو نہیں ہے. جن آنسوؤں کی قدر خدا تعالیٰ کے دربار میں ہوتی ہے یہ وہ آنسو نہیں ہے, یہ محض لطف کے آنسو ہیں، یہ محض مزے کے حظ کے آنسو ہیں، کہ نفس کو حظ آتا ہے سجدے میں سر رکھنا، اللہ کے آگے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، لالا کرنا، تلاوت کرنا، نفس کو حظ آتا ہے اور ذکر میں مزہ ہے بلا شبہ، لیکن یہ مزہ ادھورا ہے، کامل مزہ نہیں ہے، یہ چشم خون فشاں نہیں ہے، یہ درد ہجراں کی رازدار نہیں ہے۔ درد ہجراں کیا ہے؟ اللہ سے جدائی کی دوزخ، اللہ سے جدائی کی دوزخ، اللہ سے فراق کی دوزخ، اللہ سے دور رہنے کی دوزخ، یہ ہے درد ہجراں۔ درد ہجراں کی رازدار نہیں وہ آنکھ جو جس میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مجاہدہ نہ ہو، مجاہدے سے ناجائز آرزوؤں کا خون ہوتا ہے اور یہی خون آنسو بن کر آنکھوں سے نکلتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو نفس کو غم ہوتا ہے، روح کو تو تازگی حاصل ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں۔ اللہ کی خاطر اپنی آرزوؤں کا خون کرنا، ناجائز آرزوؤں کا خون کرنا، جو جی چاہا جی چاہا دیکھ لیا، جہاں جو جی چاہا زبان سے بک دیا، جو جی چاہا سن لیا، جو دل میں چاہا سمجھ لیا، قیاس آرائی کر لی، بدگمانی کر لی، غیبت کر ڈالی، تو یہ درد ہجراں کی رازداں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو پہلے ہی اس کا دل پہلے ہی سیاہ ہے، ظلمت بھرا دل ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میکینک جو گاڑی کا ہوتا ہے اس کے پتلون پر کتنی کاربن اور موبل آئل اور گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، پتلون یا کپڑے اس کے سیاہ ہوتے ہیں، اس سیاہ کپڑے پر اگر سیاہی گرا دو مزید تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ظلمت بھرے دل پر گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں، وہ کیا درد ہجراں کی راز نہ ہوگی۔ تو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ ابو المتین صاحب داؤں گے کا تم فرماتے ہیں کہ باطن کو گناہوں سے پاک کرنا ہی اصل تقویٰ ہے۔ اصل تقویٰ محض ٹوپی پہن لینا اور گول ٹوپی لگا کر لمبا کرتا پہن لینا، لیکن اندر سے چھو تو یہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، جب ہاتھ لگاؤ تو تکلیف پہنچاتا ہے، کانٹا ہے، تو یہ انسان نہیں ہے اور یہ صوفیت نہیں ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو موزی ہے، موزی تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو ایسے ظلمت بڑے دل میں گناہ پر گناہ ہو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کیا درد ہجراں کا رازداں ہوگا۔ وہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا ہے، دل پر مشقت اٹھانی ہے کہ دل تقاضا کرے گناہ کا، فلاں جگہ دیکھ لو تو آنکھ جھک جائے خدا کے خوف سے، کان تقاضا کرے، دل تقاضا کرے کہ فلاں بات سن لو، گانا سن لو، غیبت سن لو، بڑا مزہ آئے گا، ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے، تو یہ جو ہے یہ کیا درد ہجراں کے رازداں بنے گا، یہ اللہ والا نہیں ہے۔ اسی طرح زبان سے جو چاہا وہ بگڑیاں غیبت کر ڈالی اور مغلظات بک دیں اور کسی کو تکلیف پہنچا دی، فوش اور بیہودہ مذاق کر دیا، تو یہ سب جو ہے ظلمت کی چیزیں ہیں، یہ باطن سیاہ ہے۔ باطن کو پاک کرنا ہی اصل تقویٰ ہے، اصل تقویٰ باطن کو پاک کرنا ہے۔ ٹوپی تو سب پہن لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، کرتا بھی لمبا کر لیتے ہیں، ٹرنا بھی کھول لیتے ہیں، چلو یہ بھی نعمت ہے کہ ظاہر تو بن گیا، لیکن جو آدمی فکر نہ رکھے اپنے باطن کو پاک کرنے کی، اپنے باطن کے تزکیے کی فکر نہ رکھے، تو یہ آدمی اللہ کو کیسے پائے گا؟ نماز پڑھ لے گا، نماز کے اندر جو بھی حالت ہوئے تو اللہ جانتا ہے، لیکن جس قدر اخلاص اور محبت اور تزکیہ نفس والا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور جس آدمی کا دل ظلمت سے سیاہ ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اور طرح کی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عارف کی دو رکعت غیر عارف کے ایک لاکھ رکعت سے افضل ہوتی ہے۔ یہ چیز اولیاء اللہ سے بزرگوں سے حاصل کرنے کی ہے، ایک آدمی 60 سال کی زندگی گزارتا ہے، 70 سال کی زندگی گزارتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی اور اس کو یاد بھی کرتا ہے، تو مان لیجئے کہ اس کو جنت کے 100 درجے مل گئے. لیکن وہی آدمی اگر اپنے نفس پر محنت کرتا ہے، دل پر محنت کرتا ہے، اپنا دل بناتا ہے، اپنے نفس پر تزکیہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ترقی کرتا ہے، تو اسی 60-70 سال کی زندگی میں اس کا نفع کہیں زیادہ بڑھ جائے گا، 1000 درجہ جنت کے بلند درجے میں وہ فائز ہوگا. تو دل کو بنانا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی سودے کی منڈی تلاش کرو. 2 روپیہ کا مال بکتا ہے ایک جگہ، تھوڑا مشقت کر کے کوئی اس کی خاص منڈی ہے جہاں وہ اچھے داموں مال بکتا ہے، تو وہاں جائے گا، محنت کرے گا، وہاں پر وہ چیز 10 روپے کی بک جاتی ہے، وہاں جائے گا. اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ نہیں فلاں جگہ چلے جاؤ تو یہ چیز 50 کی بھی خریدتے ہیں، تو وہاں کے لیے محنت کرے گا، 50 کی بیچنے جائے گا. تو اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو حاصل کر کے. اور یہ معرفت کی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء معدن و معدن التقوى قلوب العارفین. ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں. تو دل سے دل کو ملانا ہے کسی اللہ والے سے، قریب جمتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. دل سے دل کو اللہ کے عشق و محبت کی آگ لگتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ و خانہ ہے، ایک سینہ و سینہ ہے. گھر سے گھر کو آگ لگتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ دل سے دل کو لگتی ہے. اولیاء اللہ کے قلوب جو عشق کی بھٹیاں ہیں، اللہ کے عشق کی بھٹیاں، ان کے قریب ہی بیٹھنے سے عشق کی گرمی حاصل ہو جاتی ہے. ان کے قریب بیٹھنے والے اللہ کے راستے میں گرم جوش ہو جاتے ہیں، ولولہ آ جاتا ہے، وجد آ جاتا ہے، اور ان کے قریب بیٹھنے سے قلب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے. لمحات تو گزر رہے ہیں اور عبادت بھی ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبت کو چھوڑ کر اپنی نفلی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، انہی لمحات کو وہ زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں. جس موقع پر، جس لمحات میں کسی ولی اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے، ایسے وقت میں اپنی نفلی عبادات کو کرنے والا کم سمجھے، نہ سمجھے، اس کو ابھی اولیاء اللہ کی صحبت کی قدر نہیں ہے. دوڑ کر جانا چاہیے، جب تک معلوم ہو کہ کوئی اللہ والا یا اپنا شیخ ہے، دوڑ کر جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے. چپک جانا چاہیے اس کے ساتھ، چپک جانا چاہیے، چپ کے رہنا چاہیے. جب بھی موقع ہو، جس قدر بھی ہو سکے، اس کے ساتھ چپکنا چاہیے. یہی ہے قریب دل جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. جس قدر کسی اللہ والے کا ساتھ رہے گا، اس کی صحبت ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نصیب ہوگی. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت مولانا شاہ بلغنی صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کی محبت اللہ کے محبت کے تمام اقفال کی کنجی ہے. شیخ کی محبت، شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب کے تمام مقامات کی کنجی ہے. جتنی محبت شیخ کی ہوگی، اسی قدر محبت اللہ کی ہوگی. اور فرمایا کہ کنجی کے دندانے جتنے تیز دھار ہوتے ہیں، تالا اتنی جلدی کھلتا ہے. تو لہذا اس بات کی فکر اور اس بات کی محنت اور سعی کرنی چاہیے کہ شیخ کی محبت میں اضافہ ہو، ترقی ہو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کی جائے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے. اور اس کے دل جیتنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی اطاعت اور کامل فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ جو اس کی تعلیمات ہیں، وہ ان تعلیمات پر پورا پورا عمل کریں. یہ ہے شہد کی خوشی کے مواقع اور شہد کی خوشی حاصل کرنے کا طریقہ, اس کا دل جیتنے کا طریقہ, کہ جتنی جس قدر ہو سکے اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو اپنا اطلاع حال کرتے رہیں اور اس کی تجویزات کی اتباع کریں اور اس کو بتائیں وہ ذکر پابندی سے کرتا رہے, ناغا نہ کرے, ناغا نہ ہونے دیں. ناغا کرنا یہ اپنے ہی ساتھ نا انصافی ہے. لا ما تصبت وعلیہ ما اکتسبت, جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسی کے لیے ہے, اسی کے نفع کے لیے ہے جو کچھ وہ کماتا ہے. وعلیہ ما اکتسبت, کہ جو کچھ اس پر وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کو کماتا ہے, وہ اسی کا نقصان ہے. تو اپنے ساتھ نا انصافی نہ کرے, اپنے ساتھ ظلم نہ کرے, اور یہ اللہ کی صحبت میں رہے. اور ذکر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی اطلاع صدق دل سے کرے, ہاں صدق دل سے اطلاع کرے. اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ذکر سے غفلت کر رہے ہیں اور بات نہیں مان رہے ہیں اور اطلاع میں چوری کر رہے ہیں, لیکن فائدہ کیا ہے. بات یہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین فقیر وہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اس کو نفع پہنچائے, اور جو اس سے استغنا برتے تو یہ بھی اس سے استغنا برتے. تو یہ ہے قاعدہ نفع پہنچانے کا, کہ جو آدمی نفع حاصل کرنا چاہے اس کے اپنے لیے ہے تو اس کو نفع پہنچا دیں, کیونکہ ایک امانت اس کے پاس ہے, جو لینے آئے اس کو اس کی امانت پہنچا دیں, اس میں خیانت نہ کریں, اس میں کوتاہی نہ کریں, سستی نہ کریں, اپنی جان پر بھی کھیل کے اس کو جو ہے وہ نفع پہنچائے. ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بہت درجات بلند فرمائے, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انتہائی بیماری میں انتہائی عوارض سے گھرے ہوئے بستر پر پڑے پڑے بھی, لیکن اپنے جو معمول کے اوقات ہیں ان میں دین کا نفع لوگوں کو پہنچانا, آنے والوں کو نفع پہنچانا, اپنی جان پر کھیل کر دین کی خدمت کرنا, یہ ہے. اور جو آدمی استغنا برتے نہ آئے نہ چاہے اپنی اصلاح, تو اس کو کوئی غریبان سے پکڑ کے نہیں کھینچا جاتا تھا کہ بھئی تم آؤ یہاں بیٹھو اور یہ کرو وہ کرو. جو استغنا برتے وہ اپنے استغنا برتتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے. تو صحبت اولیاء میں رہے گا تو محبت اور معرفت پیدا ہوگی, تو زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوگا. یہ کمائی کی جگہ ہے دنیا, الدنیا مزرعت الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا. تو یہاں جو ہمارے کمانے کا ذریعہ ہے وہ پیسہ نہیں ہے, بلکہ یہ اوقات ہیں. اوقات ان وقت کو قیمتی بنانا ہے, ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے, خدا کی یاد سے اور خدا کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانے سے یہ اوقات قیمتی ہو جائیں گے. یہ ایک بوٹی ہماری 2 روپے کی بکتی ہے اور وہی منڈی میں جو ہے وہ 10 روپے کی بکتی ہے, وہی منڈی میں 70 کی بھی بکتی ہے, 100 کی بھی بکتی ہے. تو وہی چیز ہے لیکن دام بڑھ جاتا ہے, یہ اوقات کے دام بڑھ جائیں گے. محبت اور معرفت میں ترقی سے اور گناہوں سے اجتناب تو ضروری ہے. اگر گناہوں سے اجتناب نہ ہو تو پھر ترقی نہیں ہوتی ہے, بلکہ تنزلی ہوتی رہتی ہے, خدا سے دوری ہوتی رہتی ہے. اسی کو فرمایا ہے بلد ہجرا کی رازدان نہیں. جو گناہوں میں ملوث ہیں, موبائلوں سے جی بہلا رہے ہیں, مانا کہ گندی فلمیں نہیں دیکھتے لیکن فضولیات کے اندر مبتلا ہے, لغویات کے اندر مبتلا ہے, جی بہلا رہے ہیں, خبریں سن رہے ہیں, بے ضرورت خبریں سن رہے ہیں, بے ضرورت موبائل میں ابتلا ہے. کہ اپنے اوقات کو جو ہے وہ بے قیمت کرنا ہے اور ان کو گھٹیا بنانا ہے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہ یہ لمحات میری زیست کا حاصل رہے. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, کس کام میں لگنا چاہیے تھا اور ہم نے کہاں اپنا سر پھوڑا, کہاں ٹکرے ماری, کہاں ٹانگے ماری, مارے مارے پھرے, سکون کی تلاش میں، مال کی تلاش میں، چین کی تلاش میں، جہاں چین تھا وہیں سر نہ رکھا، جہاں جو چین کا خزانہ ہے، سکون کا خزانہ ہے، سر وہیں نہ رکھا، تاکہ سب جگہ ٹکرے مارے اور شیطان کے دھوکے میں پڑ رہے کہ ذرا فلاں کام سے فرصت ہو جائے تب خدا کو یاد کریں، فلاں کام سے فرصت ہو جائے، فلاں کام ہو جائے تب خدا کو یاد کریں گے. اسی دھوکے میں عمر گزر گئی، قبر کے گڑھے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ اور استغفار کو یعنی دوستو لازم کر لینا چاہیے، توبہ اور استغفار کو. خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. توبہ اور استغفار سے بھی ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں. توابین فرمائے جو جمع کثیرہ ہے، کثیر التوبہ، بار بار استغفار توبہ، ندامت کے ساتھ، آہوں کے ساتھ اپنے اللہ کو منانا، مناتے رہنا، مناتے رہنا، مناتے رہتے رہتے دنیا سے رخصت ہو جانا، توبہ و استغفار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ دوستو گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت گزاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اس بات کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں، ہلکا، یہ گناہ ہی تو ہے، ذرا سا یہ کر لیا کیا گناہ ہو گیا، کیا غضب ہو گیا، ارے بھائی اللہ کو ناراض کر دیا، دونوں جہان کے مالک کو ناراض کر دیا، تو کیا یہ غضب نہیں ہے، کیا یہ ہلاکت خیزی نہیں ہے، کیا یہ خطرناک جرم نہیں ہے، اپنے مالک کو ایک لمحہ بھی ناراض کرنا یہ بہت بڑا خطرناک جرم ہے. ایک تو یہ کہ گناہ میں ابتلا کے وقت اگر موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں موت ہوگی، معلوم نہیں توبہ کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں، اس لیے وہی گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یا اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ. جیسا کہ چراگاہ کے اندر جانور چرتا ہے اور اس کی سرحدیں ایسی زمین سے ملی ہیں جہاں کوئی ظالم بادشاہ یا ظالم آدمی رہتا ہے، چوکری، اور اس کے جانور چرتے ہیں اور چراگاہ میں جو جانور گھستا ہے وہ مارتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں یا اس کو پکڑ کے ضبط کر لیتے ہیں اس جرم میں کہ ہماری چراگاہ میں کیوں گزرا. تو اسی طرح سے جو جانور چراگاہ کے قریب، سرحد کے قریب چلتا ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح گناہ کے جو قریب رہتا ہے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا سخت خطرہ ہے اس کے، اور وہ بھی جاتا ہے. تو گناہوں کے اسباب سے دور رہنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں فی الوقت جو ہے یہ خطاب موبائل کی بارے میں کر رہا ہوں کہ موبائل ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بہت جلد گناہوں میں چلا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور اس کو بار بار گناہ میں مبتلا ہونے سے پھر گناہ کی سنگینی بھی جاتی رہتی ہے اور اس کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفا علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. یعنی کہ جو آدمی ہیں گناہ یا اللہ کی نافرمانی کو جائز سمجھنے لگے تو بس اس کے کفر کا خطرہ ہے شدید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. گناہوں سے بچنے کے لیے خوب محنت کریں، جد و جہد کریں، دل پر مشقت لیں، نفس پر مشقت لیں. میرے شاید فرماتے تھے کہ دانت پیس کر کہہ دو نفس سے کہ کاٹ ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، خبردار، مگر گناہ نہیں کروں گا، جان دے دوں گا، اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. زبان سے غیبت کا تقاضا ہے، دل میں بدگمانی کی سوان بھری ہوئی ہے، دل میں تکبر جو ہے، ان سب کا خاتمہ کرنا ہے. زبان سے بالکل وہ بات نہیں نکالنی جو ہمارے بدگمانی جس کا سبب ہو, زبان سے وہ بات ہرگز نہیں نکالنی جو بدگمانی کا سبب ہو, بدگمانی جس کا سبب ہو, اور زبان سے وہ بات ہرگز نہیں کہنی جو ہمارے جس میں ہمارے بھائی کی برائی ہو, ہماری بہن کی برائی ہو, ہماری اولاد کی برائی ہو, ہمارے عزیز و قارب یار دوست کی برائی ہو, زبان سے وہ بات ہرگز نہیں نکالنی. اس تقاضے کو کی جانا ہے, جیسے غصے کے بارے میں ہے نا, من قضا غیظا والقاضین الغیظ والعافین عن الناس, کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں, اسی طرح گناہ کے تقاضے کو پی جاؤ, وہی جو تقاضا غصہ پیتا ہے انسان وہ سب کا سب نور بن جاتا ہے. اسی طرح ہر گناہ کے تقاضے کو پی جانے سے, عمل نہ کرنے سے, وہ سب کا سب جو کچھ تقاضا ہے اس کو کچلنے سے سب کا سب نور بن جائے گا, سب کا سب نور بن جائے گا. اور جب دل میں نور ہوگا تو سراپا نور ہوگا. اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا صلحت صلحت جسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهي القلب, کہ قلب جو ہے اگر اس کی اصلاح ہو تو سب کا سب جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, تمام اعضاء سے نیکیاں ظاہر ہوں گی, اور اگر قلب کی اصلاح نہ ہو تو ہر کسی کو تکلیف پہنچائے گا, جو کوئی اس کے قریب جائے گا کانٹے کی طرح چبھے گا, اس سے اس کو نقصان پہنچے گا. تو دل میں نور آ جائے گا تو ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک سب سے نورانی اعمال صادر ہوں گے, اور اگر دل میں خرابی ہوگی تو ان تمام اعضاء سے خراب اعمال برے اعمال ظاہر ہوں گے صادر ہوں گے. تو یہی بات ہے شروع سے آخر کہ بھائی قلب کی اصلاح ہم کریں, اس کا تزکیہ کریں, اس سے ہمارے اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی, ہمارے وقت کی قیمت بڑھ جائے گی, اور ہماری جو کمائی ہے وہ بڑھ جائے گی. کمانے کی چیز یہ ہے اصل. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, غم دنیا مخور غم بےحود است, دنیا کا غم مت کھاؤ, یہ بےحودہ غم ہے, یہ تمہارے اوقات کو گھٹیا کر دے گا, تمہارے اوقات ضائع ہو جائیں گے. دنیا کا غم مت کھاؤ, غم دین خور اپنے دین کا غم کھاؤ, غم دین غم است, یہ اصل غم جو کھانے کا ہے وہ دین کا غم ہے, اپنے دین کا غم کھاؤ کہ ہمارا دین درست ہو جائے, ہمارے احوال درست ہو جائیں, ہم سراپا صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں, ہم سراپا یہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے والے بن جائیں, اس کا غم کھاؤ, اپنی آخرت کا غم کھاؤ, پیشی کا غم کھاؤ, پیشی کا خوف کھاؤ. معرف القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہد المتین صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے بہت ہی مزیدار طریقے سے, کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض مومنوں کو تنہائی میں بلائیں گے اور اس کو ایک ایک گناہ اس کا یاد دلائیں گے, یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں تو پکا دوزخی ہوں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سب فضل فرما دیں گے, اس کو معاف فرما دیں گے. تو اس خیال سے ہی اس قدر خوف آتا ہے, کیا معلوم پکڑ لیں معاف نہ کریں, تنہائی میں بلائیں گے اور گناہ یاد دلائیں گے, کیا حال ہوگا انسان کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اپنا خصوصی فضل فرما دے, اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں. تو تھوڑے عرصے کی محنت ہے, یہ زیادہ دیر کی محنت نہیں ہے, ذرا محنت کر لیں مشقت کر لیں تو گناہوں سے مناسبت ختم ہو جائے گی اور نفرت پیدا ہو جائے گی. جیسے میں نے پہلے ہی مثال دی تھی کہ ایک کافی ہے, اس میں اگر یقین ہو کہ اس میں زہر بھرا ہوا ہے اور چمکدار ریپر ہے اور اس پہ بہت ہی پرکشش اس کی پیکنگ ہے, لیکن معلوم ہے یقین ہے کہ اس میں زہر ہے, تو کوئی عقل مند آدمی اس کو نہیں کھائے گا. لاکوش شکل صورت سے بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہے, لیکن معلوم ہے کہ زہر ہے. اسی طرح جب گناہ کے خطرے کا معلوم ہوگا کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے, گناہ پیشاب پخانے سے بھی بدتر ہے, زہر کھانے سے بھی بدتر ہے, تو جب یقین ہوگا تو گناہ میں کتنی بھی کشش ہوگی وہاں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نفرت عطا فرمائے, تو محنت کرنے سے گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی, عدم مناسبت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, تو اندھیرے سے مناسبت ختم ہو جائے گی, اور نیکیوں سے نور آتا ہے تو نور کا نور کی طرف رغبت ہو جائے گی, اور نور ہی کے کاموں میں پھر مزہ آئے گا. جس کی مثال ہے نفس مطمئنہ, یا ایتھا نفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ بن جائے گا, پھر اس کو نیکیوں ہی میں مزہ آئے گا, گناہ سے عدم مناسبت ہوگی, عدم مناسبت کلی ہوگی کہ وہاں جانا ہی نہیں ہے, مر جائیں گے لیکن وہاں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گناہوں سے ایسی عدم مناسبت, بیداری اور نفرت عطا فرمائے, اور غیروں کے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ بالکل یا عدم مناسبت اور نفرت اور بیداری عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اسی کا شوق عطا فرمائے, اسی کا ذوق عطا فرمائے, اسی میں ہماری ہم اپنی کامیابی سمجھیں. اور یہ محنت کرنے کی چیز ہے, یہ زندگی میں ہم محنت کر لیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ سوچے تو صحیح ذرا کہ 60-70 سال کی زندگی کی محنت ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کتنا ٹھہرے دنیا میں, تو کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃً او ضحاہا, ایک رات یا شاید ایک دن ہم رہے دنیا میں. اتنی سی حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی, لیکن بہت قلیل معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ سر پہ سوال پر رکھا ہے. اگر تہیا کر لیا جائے کہ ہم تو آئے ہی اللہ کو راضی کرنے, اللہ کی عبادت کرنے, اور کوئی کام ہمارے ذمہ لگایا ہی نہیں گیا ہے, یہی ایک کام کرنا ہے, تو یہ ساری زندگی انتہائی آسان ہو جائے گی, مختصر معلوم ہوگی. ہمارے شرف رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ لوگوں میں برکت مانگتے تھے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سوال کیا گیا کہ کون سا آدمی اچھا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال نیک ہو, اور کون سا آدمی برا ہے جس کی عمر تھوڑی ہو اور اعمال برے ہو. تو اولیاء اللہ عمر میں بھی برکت مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دیجیے, تاکہ ہم اور زیادہ آپ کو راضی کر کے, اور زیادہ آپ پر فدا ہو کے, اور زیادہ آپ کے لیے تڑپ کے, اور زیادہ آپ کے لیے قربانی دے کے پھر ہم آپ کے حضور حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذوق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت و معرفت سے سیراب فرمائے. یہ آج سورہ بقرہ کے آخری رکوع دیکھ رہا تھا معرفت القرآن میں, تو سب جانتے ہی ہوں گے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, تو اگر سوتے وقت اس کو پڑھ لیا جائے آمن الرسول سے لے کے آخر تک, تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا فرمایا ہے, عرش کے نیچے خزانوں سے یہ خزانہ عطا فرمایا ہے, اور سوتے وقت جو اس کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دو آیتیں پڑھ لیا کرے گا تو اس کے لیے قائم مقام قیام اللیل کے ہو جائے گی, قیام اللیل. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل ہے, کچھ بھی عقل ہوگی, وہ ان آیات کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. اس قدر اس کی فضیلت ہے اور اس قدر اس کا انعام و اکرام ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, تو اس کا بھی اہتمام ہم کریں کہ رات کو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں اس کا اضافہ ضرور کریں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر بچے کو یہ آیات یاد کروائی تھی, جیسا کہ حکم بھی ہے کہ اپنے بچوں کو خود بھی ان آیات کو یاد کرو, اور اپنے بچوں اور اہل و عیال کو بھی یاد کرو, اور ان سے پڑھنے کا اہتمام بھی کرو. الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے بچپن ہی سے یہ عادت ڈال دی تھی ان آیات کے پڑھنے کی, تو آج جو ہمارے قرآن میں دیکھا تو میں نے کہا اس کا بھی میں بتاتے چلوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے اور سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی فضیلت کی آیتیں ہیں, اس کا اہتمام کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے, اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے, اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے, اور راضی ہونا قضاء الہی پر بڑی نعمت ہے. اس مقام کا نام افخم ہے, اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے, کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے, اور ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے, کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون ہے. خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اور وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا, ورنہ مشکل تھا غم عزیز گوارا کرنا. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لینا میرے دوستو, جس قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر دنیا کے غم گوارا کرنا آسان ہوتے ہیں. اور اولیاء اللہ کا تو یہی حال ہے کہ وہ دنیا کے غم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ اصلاح اخلاق میں تسلیم و رضا کے سبق میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حالات ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے ایسا راضی رہتے ہیں کہ بڑے بڑے غموں کو منجنیق میں رکھ کے اڑا دیتے ہیں, یعنی ان کو غم غم لگتا ہی نہیں ہے. جیسے فرمایا کہ غم دنیا کا بےہودہ غم ہے, دنیا کے غم کا کیا غم کھانا. تو فرمایا کہ وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا, ورنہ مشکل تھا غم عزیز گوارا کرنا. تمام غموں کے فرو ہونے کا واحد طریقہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے اور اس میں ترقی کی جائے, پھر دنیا کے غم غم نہیں رہتے. ایک ہی غم رہتا ہے, اللہ کے راضی کرنے کا غم, اللہ کی محبت کا غم. ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لیں, یعنی استشارہ یعنی مشورہ. جو بھی کوئی اہم کام انجام دینا ہو تو اس میں استخارہ کر لیا جائے. جو مسنون طریقہ ہے وہ استخارے کی دعا بھی ہے, استخارہ دو رکعت پڑھ کے, اور مشورہ کر لیں. مشورے کا بھی قانون یہ ہے کہ کسی دیندار اور مخلص اور سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں, وہی صحیح مشورہ دے گا, ورنہ دنیا دار اپنے فائدے کے مشورے دیتے ہیں چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. اس لیے استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے, اور استشارہ ہے کہ انسان سے کسی ہمدرد آدمی سے مشورہ کرے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں بشارت ہے, استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا, اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا. ما خواب من استخارہ ولا ندیم من استشارہ ولا عالم من اقتصد, نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا, اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا, اور نہیں تنگست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی, یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کے راستے پر چلا. حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے. کسی کو ایک شاعر نے فرمایا, میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے, میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے. انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھ سکتا. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم فعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قریب یہ ہے کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو تمہارے لیے, اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.
کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بستر پر لیٹ کر سونے کی سنتوں کے بیان میں ہے، بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسم کا ربی وضا تو جنبی وبی کا ارس ہو ان ہم سکتا نفسی فوف اللہ اور ان اوسلتا فحفظ بما تحفظ بھی عباد کا صالحین، پھر یہ دعا پڑھے اللہم بسم کا اموت و احیا، اور سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوات کا بیان چل رہا تھا، سن 8 ہجری کے بیانات میں سے ہے، غزوات میں سے غزوہ موتا یہ جمادی الاولی میں ہوا. سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ کا ایک قاصد حارث بن عمیر آپ کا نامہ مبارک حاکم بصرہ کے پاس لیے ہوئے جاتا تھا. راہ میں حاکم شہر موتا نے کہ ارض شام سے ہے اس کا نام شرحبیل بن عمر غسانی تھا اس کو قتل کر ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل پر 3000 کا لشکر بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جاویں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بناویں، اور جو وہ بھی شہید ہو جاویں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو وہ شہید ہو جاویں تو ایک مسلمان کو مسلمانوں میں سے. چنانچہ سب اسی ترتیب سے شہید ہوئے. تب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کیا اور لڑائی فتح ہوئی. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. العالمين جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اور اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. العالمین ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ 100% تقوی والی حیات، اپنی 100% اطاعت والی حیات نصیب فرما دیجیے. پاکیزہ اور نورانی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ بال بال نور بنا دیجیے. اللہ بال بال نور بنا دیجیے. سراپا نور بنا دیجیے. سراپا اطاعت بنا دیجیے. اے اللہ بے وفائی سے، اے اللہ مجرمانہ زندگی سے، غفلت کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے دوستوں ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو گناہوں سے پاک فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اور اللہ اپنی 100% اطاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اور اللہ اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، غفلت سے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ غفلت کی زندگی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہر لمحے کو کرامت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائے رکھیے. اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دیجیے، مجھ کو بھی، میرے بچوں کو بھی، اور تمام دوستوں کو، ان کی اولادوں کو. اے اللہ ہم سب کو جز فرما لیجیے. اللہ ہم سب کو جز فرما لیجیے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو جز فرما لیجیے. ہماری اولادوں کو جز فرما لیجئے. ہم سب کو اللہ منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرما دے. اے اللہ منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرما دے. اے اللہ منتہائے اولیاء صدیقین بنا دیجئے. اے اللہ منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. اے اللہ ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے. اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے. اے اللہ نیک صحبتیں عطا فرمائیے. اللہ بری صحبت سے میری اور میرے تو بچوں کی، سب گھر والوں کی، دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ برے لوگوں کو بھی ہدایت دے دیجیے. اللہ ان کو بھی نیک بنا دیجیے. اللہ ان کی برائی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے. اللہ والا بنا دیجیے. اللہ والا بنا دیجیے. اللہ والا بنا دیجیے. فی الحال تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجرہ مستمرہ عطا فرمائے.
اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جس کو بلا مصیبت میں مبتلا اللہ اس کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ تنگی کو فراقی میں بدل دے, مصیبت کو عافیت میں بدل دے, بیماری کو صحت کی نعمت سے بدل دے, اور اللہ تنگی پریشانی کو دور فرما دے اور مسائل کو حل فرما دے. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے, بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اہل ایمان بنا دے, اور اللہ ہم سب کو اے اللہ 100% اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ملک سے بدکاری کا شراب خوری کا اے اللہ خاتمہ فرما. اے اللہ ڈاکو ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما, امن و امان اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ برکتوں رحمتوں کا اس ملک پر نزول فرما, اور تمام اسلامی ممالک سعودی عرب بنگلہ دیش اور تمام اے اللہ اہل اسلام کو آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرما. اور اللہ ہماری معیشت کو خوب مضبوط فرما, اللہ ہماری فوجی طاقت کو بھی خوب مضبوط فرما. اے اللہ دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے. تمام اسلامی ممالک کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, تمام اسلامی ممالک کو شریعت اور سنت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما. سب کے سب کو اللہ کامل اسلام والا کامل ایمان والا بنا. اور اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دے, اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تلے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, ان کو نقصان پہنچانا, ان کو ہلاک کرنے کے لیے, ان کے ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے بدماش کچپ کے لفنگے یہ دنیا کو لوٹنے اور قبضہ کرنے کے لیے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں, اور مسلمانوں کا کھلے عام قتل عام کر رہے ہیں, اور معصوم بچوں کی جانیں لے رہے ہیں, اور تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں, نام امن کا کرتے ہیں اور کام تباہی اور بربادی کا کرتے ہیں. اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں. اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں, اسرائیل کے صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اے اللہ اس کو بالکل نیست و نابود کر دیں. اے اللہ دشمنوں کو ذلت ناک موت سے دوچار کر دیں. اے اللہ ان کو دردناک عذاب نازل فرما دیں. اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں. اے اللہ ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں. اے اللہ ان کو اہل اسلام کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں, ذلت ذلیل کر دیں, رسوا کر دیں, ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیں, اور ان کی طاقتوں کو بھی اللہ چکنا چور کر دیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما اور بلند درجات عطا فرما, اور اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کے 100% اطاعت اور محبت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.